أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، فإنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض. صلوات بھیجتے ہیں. حضور سرور کائنات کا ارشاد اقدس ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو بڑی گرا قدر، بڑی اہم، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عترت ہے، میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے، ان کا دامن ہاتھ میں رکھو گے، تو میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچے. سلسلہ کرام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے، دو لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن قانون ہے اور اہل بیت اللہ کی مرضی کے مطابق تشریح قانون ہے. یہ ہے پوری گفتگو کا محاصل، کہ الہی قانون اگر معلوم کرنا ہو تو قرآن ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ معلوم کرنا ہو تو اہل بیت. ہم نے قرآن و اہل بیت کا دامن ہاتھ میں لے کے اپنی نجات کا راستہ تلاش کیا، اور اپنی نجات کو یقینی بنانے کے لیے در علی کو آ کے بیٹھے. در علی کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی علمی مشکل پڑی اور جب بھی کوئی مذہبی دشواری آئی اور جب بھی کوئی ایسی پیچیدگی آئی کہ جو کسی سے حل نہ ہو، تو لوگوں نے مشکل کشا کے دروازے پہ آ کے اس کو حل کیا، اور مولا علی کے دروازے پر آ کے اس مشکل کو حل کر لیا، اور مولا علی نے فوراً خندہ پیشانی کے ساتھ بغیر انکار کیے، بغیر ناراض ہوئے، اس مشکل کو آن کے آسانی سے حل کر دیا. اور یہ راستہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ یہ دروازہ ہے جہاں مشکلات حل ہوتے ہیں. کبھی سلمان لا کے پہنچا گئے در علی پر، کبھی ابو ذر لا کے پہنچا گئے در علی پر، کبھی مقداد کے پاس ہم بیٹھے تھے کوئی مشکل آئی وہ لا کے علی کے دروازے پہ پہنچا گئے، کبھی حضرت عمار کے پاس بیٹھے تھے کوئی مشکل آئی وہ در علی پہ پہنچا گئے، بزرگان اسلام کے پاس جب مشکلیں آتی رہیں وہ مولا علی کے پاس لے جاتے رہے کہ دیکھو یہ دروازہ ہے یہاں پہ حل ہوں گی، امہات مومنین کے سامنے جب مشکلات آتی رہیں وہ علی کے دروازے پہ پہنچتی رہیں اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہاں سے مشکل حل ہوگی۔ کبھی یہ بھی ہوا کہ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وہاں جاتے آتے نہیں ہیں لیکن حل وہیں ہوگی، یہ بھی ہوا، لیکن بہرحال مشکلات جو تھے وہ حل ہوتے رہے اور مشکل کشا کا دروازہ کھلا رہا اور علی مشکل کشائی کرتے رہے، علی مشکل کشائی کرتے رہے اور مشکلات جو تھے ہمارے وہ حل ہوتے رہے۔ اور اب جو ہم آج یہ 1400 برس کے بعد علی کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جو بزرگان اسلام اس زمانے میں تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو جب مشکل پڑے تو در علی پہ آنا وہاں مشکل حل ہو جائے گی، اب اگر ہم ادھر ادھر بھٹکیں تو بزرگان دین ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ایک بات دیکھیے میں اس کو پڑھ چکا ہوں لیکن پھر ریپیٹ کر دوں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں بعض علماء سے، ہم نے اس کے جواب بھی بعض بڑے دل آزار دیکھے ہیں کہ علی کو مشکل کشا کہنا جائز ہے یا نہیں، ہاں یہ بھی پریشانی ہے کہ علی کو مشکل کشا کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کریٹ کون چیز کرتی ہے، غور یہ کیجئے کہ مشکل کس چیز کا نام ہے، مشکل کریٹ کرتی ہے جہالت، اگنورینس، ناواقفیت، بڑی سے بڑی مشکل کریٹ کرے گی۔ آپ کے پاس ایک خط آیا جرمن لینگویج میں لکھا ہوا، جرمن لینگویج آپ جانتے نہیں تھے، آپ کے پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے وہ بھی جرمن لینگویج نہیں جانتے تھے، آپ یونیورسٹی گئے معلوم ہوا پروفیسر 2 دن کی چھٹی پہ ہے جو جرمن لینگویج جانتے ہیں، جب چھٹی سے آئے تو پھر گئے معلوم ہوا وہ کلاس لے رہے ہیں، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 4 لائنوں کا خط تھا، جب وہ کلاس لے کے نکلے ان سے کہا صاحب 3 دن سے پریشان ہیں اور یہ جرمن لینگویج میں خط ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے یوں ہاتھ میں لے کے 1 منٹ میں پڑھ دیا مطلب بتا دیا، 1 منٹ بھی نہیں لگا انہوں نے یوں دیکھا ان کا اس کا یہ مطلب ہے یہ لکھا ہے اس میں۔ تو مشکل کس چیز نے کریٹ کی، ہمارے جرمنی لینگویج نے جاننے نے، مشکل حل کس نے کیا، ان کی جرمن لینگویج جاننے نے۔ ہم گاڑی چلانا جانتے ہیں گاڑی کے میکینک نہیں ہیں، جنگل ہے بیابان ہے رات کا وقت ہے پوری فیملی ساتھ ہے کار پہ جا رہے ہیں، نئی گاڑی ہے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، راستے میں رک گئی بھی جنگل میں رک گئی، رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں اسٹارٹ ہوتی، ادھر سے دوسرا آدمی گاڑی پہ آ رہا تھا اس نے گاڑی روکی، اس نے کہا جنگل میں آپ کیا کر رہے ہیں، صاحب سب پریشانی کے عالم میں ہے یہ گاڑی نہیں اسٹارٹ ہو رہی ہے، وہ میکینک بھی تھا ان نے بونٹ کھولا کچھ یوں کیا کچھ کیا وہ گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، کہنے لگے آپ جائیے جائیے یار رکیے نہیں ہے رکنے کی جگہ نہیں ہے نکل جائیے گاڑی لے کے، ان کے یہ تو بتاتے جائیے آپ نے کیا موجودہ کیا دکھایا اسٹارٹ ہو گئی، کہنے لگے نہیں وہ پائپ لوز ہو گیا تھا میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا جائیے باتیں نہ کی جائیے۔ کس چیز نے مشکل کریٹ کی، میرے نہ جاننے نے، حل کس نے کی، جاننے نے، جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہو مشکل کے ساتھ
مجھے
علمی مشکلیں اور علمی گتھیاں جو چیز کسی کی سمجھ میں نہ آئے وہ در مولا کائنات پر حل ہو جاتی ہے. یہ ایک سمپل سا مسئلہ ہے. اب یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کو ایک, رسول کو اس کا رسول, کعبے کو قبلہ مانتے ہیں, قیامت کے آنے کے قائل ہیں, دوزخ جنت پر یقین رکھتے ہیں, فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں, انبیاء پر یقین رکھتے ہیں, ان تمام باتوں پر یقین رکھتے ہیں, لیکن ہم جاہل آدمی ہیں. یہ سب عقیدے تو ہمارے ٹھیک ہیں مگر ہم جاہل آدمی ہیں. ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم روزہ کیسے رکھیں, کون سی چیز حلال ہے جو ہم کھائیں, کون سی چیز حرام ہے جو ہم نہیں کھائیں, نماز میں ہمارا رخ کدھر ہو, روزہ کیسے افطار ہو, روزہ کس وقت سے شروع ہو, کون سی باتیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کون سی باتیں ایسی ہیں جو روزے میں نہیں ہونا چاہیے, حج کس زمانے میں ہو, حج کس طرح کیا جائے, احرام کیسے باندھا جائے, احرام باندھنے کے بعد کن کن باتوں سے پرہیز کیا جائے, مشر پہلے جایا جائے کہ منا پہلے جایا جائے, کہ شیطان پہلے مارے جائیں کہ سر پہلے منڈایا جائے, سمجھے آپ, طواف کس طرح سے ہو, زکات میں کتنا مال نکلے, غلے کی زکات کیسے ہو, پیسے کی زکات کیسے ہو, جانوروں کی زکات کیسے دی جائے, خمس کا کیا حساب کتاب ہے, یہ تمام باتیں جو ہیں, جو شریعت نجیس کیا ہے, پاک کیا ہے, یہ سب چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں. تو جو نہیں معلوم ہے تو جو سب سے بڑا عالم ہے اسی سے تو پوچھیں گے. تو اگر ہمیں علی اویلیبل ہیں تو ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں؟ الحمدللہ رسول کے بعد ہمیں علی اویلیبل تھے. ہم نے اپنے فقہ کو, اپنی شریعت کو, اپنے مسائل کو مولا علی سے پوچھا اور مولا علی نے اس کا جواب دیا. کبھی کبھی اگر ہمیں زیادہ تفصیل معلوم کرنا ہوئی تو ہم نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ یا حضرت آپ نے یہ کیسے فرمایا, تو انہوں نے پٹ سے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ دیکھو اس آیت کے روح سے میں نے یہ بات کہی ہے. جب علی دنیا سے رخصت ہو گئے تو علی تو شہید ہو گئے مگر علم کا دروازہ نہیں بند ہوا. علی کی جگہ امام حسن بیٹھے تھے. امام حسن نے ہم کو اسی طرح بتایا جس طرح حضرت علی نے بتایا تھا, اور کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ علی کے زمانے میں تو ہمیں جواب مل جاتا تھا, حسن کے زمانے میں جواب نہیں ملا. جب امام حسن شہید ہو گئے تو امام حسین کا زمانہ آیا. ہم نے ان سے پوچھنا شروع کیا. جب بھی کوئی پیچیدگی آئی, مشکل آئی, فقہی مسئلہ آیا, قرآن کی کسی آیت کی تفصیل معلوم کرنا ہوئی, ہم نے امام حسین کے دروازے پہ جا کے پوچھا. انہوں نے اسی طرح جواب دیا جیسے ان کے بڑے بھائی نے جواب دیا, جیسے ان کے والد بزرگوار نے جواب دیا. اب یہ سلسلہ امامت چلتا رہا. تیسرے امام کے بعد چوتھے امام نے اسی طرح جواب دیا, چوتھے امام کے بعد پانچویں امام نے اسی طرح جواب دیا. اور یہ سمجھ لیجئے آپ کہ علم امام جو ہے وہ خالی تھیالوجی کا علم نہیں ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امام کا علم جو ہے وہ صرف فقہ کا علم نہیں ہے کہ وہ شریعت کی باتیں تو جانتا ہے, حرام و حلال تو جانتا ہے مگر ہوائی جہاز اڑانا نہیں جانتا ہے. پھر مولا سے مذہبی مسئلے پوچھو, ہوائی جہاز کی پھر آدمیوں کو کیا بتائیں گے, کار میں خرابی آ گئی تو کیا بتائیں گے, الیکٹرانک گاڑی ہے نہیں, بالکل نہیں. امام ہر علم کا عالم ہوتا ہے. امام اور علم کا عالم ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے یہ سن لیجئے, یہ دماغ میں یہ نہ آئے کہ اضافے سے کہہ رہے ہیں. امام ہر علم کا عالم اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہوائی جہاز کی ٹیکنیک ہم اس سے زیادہ جانیں گے تو اتنے جس کے ہم امام ہوں گے وہ معموم ہوگا. میڈیکل سائنس اگر ہم اس سے زیادہ جانیں گے تو اس معاملے میں وہ امام ہوگا جو جانتا زیادہ ہے اور امام معموم ہو جائے گا. لہذا امامت مطلقہ وہ ہے کہ جو کائنات کا پورا علم رکھتا ہو. چنانچہ اماموں کے زمانے میں خالی یہی نہیں تھا کہ دینی مسائل امام بتاتے تھے بلکہ دنیاوی مسائل بھی امام بتاتے تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا پانچویں امام کے زمانے میں کہ جب مسلمانوں میں رومی سکہ چلتا تھا, رومی سکہ چلتا تھا مسلمانوں میں, روم کے بادشاہ سے اور مسلمانوں کے بادشاہ سے کھٹک گئی, اس نے وہاں سے تھریڈ بھیجی کہ ہماری بات مانو ورنہ ہم اپنے سکے پر تمہارے رسول کو برا لکھیں گے. یہاں جب یہ خبر آئی تو ہلچل مچ گئی شام میں, کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو, تو ہوا کہ اس پر حملہ کر دو, اس پر حملہ کر دو. فوج کے جو افسران تھے انہوں نے کہا ہم اس پر حملے کے لیے اتنے بڑے امپائر سے تیار نہیں ہیں, ہمیں خطرہ ہے کہ حملہ کر کے ہم نقصان نہ اٹھا جائیں, رومن امپائر سے لڑنے کی پوزیشن میں اس پر دم نہیں ہے. تو پھر کیا ہو, تو پھر وہی یاد آیا جو بزرگوں کو یاد آیا تھا, کہا مدینے سے انہیں بلاؤ جو مشکل کشا ہیں. یہ پانچویں امام کا دور تھا, بلایا گیا, کہا آئیے مولا نہ جائیے, بھگتنے دیجیے انہیں. ممکن جواب سے اگر میرے جد نہ گئے ہوتے تو نہیں جاتا, تشریف لے گئے, پوری منٹ بنوائی, ٹکسال, سکے ڈھلوائے, سکہ کیسے ڈھالا جاتا ہے, کیا ٹیکنیک ہے وہ بتائی, اس کی پوری سائنس بتائی, اس کی پوری تھیوری بتائی, اس کی پوری اکانومی بتائی, ہر چیز بتا کے سکے ڈھلوا کے اور کہا یہ سکہ بھیج دو اس کو جواب میں. وہ سکہ جواب میں گیا, نہ تلوار چمکی نہ گلے کٹے, ظالم زیر ہو گیا. اگر آل محمد کا راج رہتا تو اسی طرح اسلام کا. دربار میں ایک دن ایک واقعہ اور ہوا جس کے راوی ہمارے چھٹے امام ہیں. تشریف لے گئے تھے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ, پانچویں امام کی زیتی تھی اور چھٹے امام کی نوجوانی تھی, اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. وہاں یہ ہوا کہ ایک دن دربار میں تیر انداز جمع تھے عرب کے مشہور, اور ٹارگٹ بنا ہوا تھا اور تیر اندازی کا مظاہرہ ہو رہا تھا. کسی دشمن اہل بیت نے مسکرا کے کہا کچھ آپ کو بھی شوق ہے, سوچا ہاتھ سے ذوالفقار رکھے ہوئے ایک مدت ہو گئی, کیا کچھ آپ کو بھی شوق ہے, تو یہ نہیں کہا کہ مجھے آتا نہیں ہے یا جانتا نہیں ہوں, فرمایا مجھے زحمت نہ دو. فرمایا مجھے زحمت نہ دو. میں نے کہا ارے تجربتاً صحیح ہے, انکار کیا پہلے تو جب زیادہ اصرار ہوا اور لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹیں دوڑنے لگی اور سرگوشیاں ہونے لگیں, بھائی عابد زاہد آدمی ان کو بھلا تیر اندازی سے اس سے کیا مطلب ہے, اللہ والے لوگ ہیں. ہاں جب یہ کیفیتیں ہونے لگی تو اٹھے, کمان اٹھائی, تیر اٹھایا, پہلا تیر ٹھیک ٹارگٹ پر لگا, دوسرا تیر مارا وہ پہلے تیر میں پیوست ہوا, دوسرا تیر مارا وہ دوسرے تیر میں برداشت ہوا. اسی طریقے سے تابڑ توڑ سات تیر مارے تو ایک میں ایک تیر برداشت ہوتا گیا اور ہاتھ اتنا سمک کہ کوئی اپنی جگہ سے گرا بھی نہیں. وہ ایسا لگا کہ جیسے ٹارگیٹ کا ایک نیزہ لگا ہوا ہے. سات سات تیر جو لگے جو عرب کے ماہر تیر انداز سے ان کے ہاتھ چوم لیے. کہا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. میں کہوں گا آج دربار فرعون کا نقشہ پھر دہرایا گیا. تو یہ بات نہیں ہے کہ امام خالی مذہبی باتیں جانتے تھے کہ بھائی نماز میں کیا ہے اور روزے میں کیا ہے. نہیں, دنیا کی ہر فیلڈ میں. چھٹے امام کے دو درس ہوتے تھے مدینے میں. ایک درس آپ کا زہر سے قبل ہوتا تھا مسجد النبی میں. اس میں آپ فقہ, اصول, تفسیر, حدیث, مذہبی چیزیں, اسلامیات تعلیم فرماتے تھے. اور ایک درس ایک باغ تھا آپ کو مدینے میں. شام کو عصر کے وقت اس باغ میں درس ہوتا تھا. اور اس درس میں آپ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اور مختلف قسم کے سائنسز جو تھے وہ لوگوں کو بتاتے تھے. چلے جابر ابن حیان اس بات کے اعتراض کرنے والوں میں کہ سال بھر تک میں ایک پرابلم سالو کرتا رہا. جب سالو نہیں ہوئی اور امام کی خدمت میں آیا تو امام نے منٹوں میں اس طرح سالو کر دی جیسے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اماموں کا جو علم ہے وہ صرف دینی علم نہیں ہے. دینی علم کے ساتھ دنیا کے جتنے علوم ہیں ان سب کو ان کو قدرت حاصل ہے. تو ہم نے پانچویں امام سے پوچھا, پانچویں کے بعد چھٹے سے پوچھا, چھٹے کے بعد ساتویں سے پوچھا, ساتویں کے بعد آٹھویں سے پوچھا, آٹھویں کے بعد نویں سے پوچھا, نویں کے بعد دسویں سے پوچھا, دسویں کے بعد جو پرابلم آئے تو گیارہویں کے پاس لے گئے. یہ سلسلہ ہمارا 250 برس تک چلا. یہ سلسلہ ہمارا 250 برس تک چلا. یعنی رسول دنیا سے اٹھے سن 11 ہجری میں. ہم نے 260 ہجری تک اماموں کے مکتب میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کی. سن 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے. 8ویں ربیع الاول سن 260 ہجری شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ. اور اب بحکم خدا رہبری پردے میں گئی. تو جب غیبت شروع ہوئی تو چار آدمی ایک کے بعد ایک, ایک وقت میں دو نہیں, چار آدمی ایک کے بعد ایک امام نے اپنے نائب معین کیے جن کے نام سے توقیع مبارک آئی. پہلے نائب حضرت عثمان ابن سعید رحمت اللہ علیہ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے فرزند محمد ابن عثمان کو یہ عہدہ ملا. جب ان کا انتقال ہوا تو حسین ابن روح کو یہ عہدہ ملا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو علی ابن محمد سمری کو یہ عہدہ ملا. ان چار بزرگوں کا پیریڈ سن 260 ہجری سے لے کے سن 329 ہجری تک ہے. 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک کا زمانہ جو ہے یہ غیبت صغرا کا زمانہ ہے. غیبت صغرا کیا چیز ہے؟ چھوٹی غیبت. غیبت صغرا کیا ہے یہ سن لیجئے. غیبت صغرا یہ ہے کہ یہ چار نام جو میں نے لیے ان کو امام کی طرف سے اجازت حاصل تھی کہ یہ امام سے جب چاہیں مل لیں. چنانچہ لوگوں کے مسائل، لوگوں کے سوالات، لوگوں کے مشکلات، لوگوں کے پرابلمس یہ لے کے جاتے تھے اور وہاں سے حل کروا کے لاتے تھے. یہی چیز تھی جس کو میں نے کل پڑھایا کہ ٹریننگ پیریڈ تھا ہمارا.
کیا بات ہے، کیا بات.
آپ کو یاد ہوگی میری کل کی تقریر کہ میں نے کہا تھا کہ وہ 69 ایئرس جو ہے وہ ٹریننگ پیریڈ کے ہیں. تو یہی ٹریننگ پیریڈ تھا جس کو میں نے ٹریننگ پیریڈ کر کہا تھا. آج اس کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ جاتے تھے اور جا کے امام سے جواب لے کے آتے تھے، اور جواب سے شان امامت آشکار تھی. دیکھیے میں اپنے جملے کی خود تشریح کروں گا. جواب سے شان امامت آشکار تھی. اب آپ کہیں گے شان امامت جواب سے کیسے آشکار تھی؟ ایک چیز یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اگر حلال ہے تو امام بھی یہی کہے گا کہ حلال ہے، اور اگر حرام ہے تو امام بھی یہی کہے گا کہ حرام ہے. اس میں امام کے اور عالم کے جواب میں فرق کیا ہے؟ میں نے سمجھ بوجھ کے کہا اتنے بڑے مجمع میں کہ جواب سے شان امامت آشکار تھی. دیکھیے آدمی پہلے خط لکھتا تھا، آپ تو ٹیلی فون کال ہو گئے، یہ خط ختم ہو گئے، مگر بہرحال ہم لوگوں نے خط بھی لکھے. خط لکھتا تھا، یا آج لانگ ڈسٹینس کال ہوتی ہے. ایک بات کئی دنوں سے سوچ رہے ہیں کہ بھائی کو ٹیلی فون کریں گے تو یہ کہیں گے یہ کہیں گے یہ کہیں گے یہ کہیں گے. ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ تھی وہ کہنا بھول گئے. خط لکھنے میں بھی ہوتا ہے یہ کہ یہ لکھیں گے یہ لکھیں گے یہ لکھیں گے، چار باتیں لکھیں گے، تین باتیں لکھی ہیں ایک بات بھول گئے. خط جب پوسٹ کر دیا، ارے یہ تو پھر لکھنا پڑے گا بھائی، وہ تو بھول گئے. تو اس زمانے میں جو چاہنے والے خط لکھتے تھے امام کو، تو یہ عادت تو انسانی دماغ کی کمزوری کی ہے نا، اس سے ایمانوں کو حرکت و تعلق ہے نہیں. وہ بیچارے کوئی بات بھول گئے لکھنا، خط لکھا میں ایک بات بھول گئے لکھنا. جب جواب آیا تو چار باتیں جو پوچھی ہیں ان کے جواب لکھے ہیں، اس کے نیچے لکھا ہے پانچویں بات جو تم پوچھنا بھول گئے.